السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی. آج خطبے کا موضوع ہے دلوں کی بیماریوں میں سے بغض و نفرت. اس بیماری کے علامات، تشخیص اور علاج. انسان کے دل، انسان جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ نازک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سب سے اہم اور سب سے نازک حصے کی خاص عنایت فرمائی ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اپنے بندے کی ہر قول و فعل سے خوب باخبر ہے، اپنے بندے کی قوت اور ضعف سے خوب واقف ہے، اور عربی میں دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کثرت سے پلٹتا رہتا ہے، ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہ سکتا، کثرت التقلب. اور دلوں کی بیماریوں کے تعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو دو قسم کی بیماریاں ہیں. ایک ہے حسی بیماری جو ہم محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ دل کی دھڑکن میں تیزی ہو جانا یا کمی ہو جانا، یا اگر دل کی نسوں میں سے کوئی نس بند ہو جائے تو اس سے جو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا انفارکشن ہو جاتا ہے یا انجائنا کی بیماری دل میں ہو جاتی ہے، اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. یا ہارٹ فیلیور، کہ دل فیل ہو جاتا ہے اور وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، فنکشن لیس ہو جاتا ہے. الغرض، تو ایک قسم کی بیماریاں جو ہے وہ حسی بیماریاں ہیں جن کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں. دوسرے قسم کی بیماریاں دل کی وہ ہیں جو معنوی ہیں. فزیکلی میڈیکلی دل بالکل تندرست ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی دل میں بہت سخت قسم کی بیماریاں ہیں جو ان محسوس بیماریوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اور یہ وہ بیماری ہے جو ڈاکٹر جن کا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے، یہ وہ بیماری ہے جن کا علاج قرآن اور سنت میں ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اور کیونکہ ان بیماریوں کا خطرہ بندے پر ان محسوس بیماریوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیماریوں کا خاص خیال رکھیں. اور ہر بندے پر فرض ہے شرعاً کہ وہ اپنے دل کو بار بار دیکھتا رہے کہ اس میں کہیں ایسی بیماری تو نہیں آ گئی جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے. دلوں کے محسوس بیماریوں سے انسان دنیا سے آہستہ آہستہ دور ہوتا رہتا ہے, یہاں تک وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے. دلوں کی معنوی بیماریوں سے انسان دنیا سے نہیں دور ہوتا بلکہ وہ دین سے دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. پھر اس سے بدترین کوئی انسان ہوتا نہیں اس دنیا میں. اور دلوں کی جو معنوی بیماریاں ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں. ان میں سے جو سب سے خطرناک اور بدترین بیماری وہ ہے شرک. شرک کا تعلق دل سے ہے, اس کے اثرات جسم پر ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے, غیر اللہ کو پکارنا, دعا مانگنا شرک ہے, غیر اللہ کے لیے صدقات اور خیرات کرنا شرک ہے. اور غیر اللہ سے مراد صرف بت یا درخت یا درند یا پرند نہیں ہے, غیر اللہ سے مراد ہر وہ ذات یا ہر وہ چیز ہے جو اللہ نہیں ہے. موجودہ دو قسم کی ہے, یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, غیر اللہ ہے. عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس مخلوق کے لیے ادنا درجے کی عبادت بھی صرف کر دی جائے. سارے کے سارے عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. چاہے یہ مخلوق درخت ہو, پتھر ہو, درند ہو, پرند ہو, جن ہو, انسان ہو, اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ہو یا انبیاء میں سے ہو یا فرشتوں میں سے ہو, جب غیر اللہ ہے تو عبادت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا. سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اور یہی معنی ہے کلمہ توحید کا, لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور شرک بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جو اور خطرناک بیماری ہیں دل کی, ان میں سے نفاق کی بیماری ہے کہ ظاہراً ایمان ہے, ظاہراً اسلام ہے, اور باطن میں کفر بھی باقی ہے, نفاق اکبر. اور اسی طریقے سے کفر ہے اور ظلم اکبر ہے, فسق اکبر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق دل سے ہے. جب اکبر کہا, شرک اکبر ہے, کفر اکبر ہے, نفاق اکبر ہے, ظلم اکبر ہے, فسق اکبر ہے, جب اکبر کی بات کہی تو بڑا کیوں ہے, اکبر کیوں ہے؟ اس سے تعلق دل سے ہے, عقیدے سے ہے, ایمانیات سے ہے. اور اس کی ضد میں اصغر ہوتا ہے جس کا تعلق عمومی طور پہ جسم سے ہوتا ہے, الغرض. اور ان مہلک بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو معنی بیماری ہیں دلوں کی, ان میں سے حسد ہے, یہ بھی ایک مہلک بیماری ہے. حسد دل سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے بغض و نفرت ہے, کینہ ہے, اور بھی اس طریقے کی بیماریاں ہیں, لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے بغض و نفرت. دلوں کی بیماریوں میں سے بغض و نفرت کی بیماری, یہ کون سی بیماری ہے؟ محسوس بیماری نہیں ہے, معنوی بیماری ہے. اور جب معنوی کہا, یعنی یہ ہمیں نظر نہیں آتی, اس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, اپنے ہاتھوں سے ٹچ نہیں کر سکتے, کانوں سے سن نہیں سکتے, بلکہ اسے ہر وہ شخص اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہے. اس بیماری کی علامات، تشخیص اور علاج. جب ہم بات کرتے ہیں کسی بیماری کے تعلق سے پھر ہم کیا علامتیں ہیں اور تشخیص کیا ہے اور علاج کیا ہے. عمومی طور پہ ڈاکٹر جو ہے اس طریقے سے مریض کو دیکھتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک مرض کی، بیماری کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کس طریقے سے اس بیماری سے نمٹتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں. ڈینگی کی بیماری جو ہے مثال کے طور پہ، اس کے اپنی علامات ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے یہ علامتیں لے کے. ڈاکٹر ہسٹری لیتا ہے اور کچھ علامتیں مریض بتاتا ہے اور کچھ علامتیں ڈاکٹر خود دیکھتا ہے اور پھر تشخیص کرتا ہے، پھر اس کا علاج کرتا ہے. اب اس بیماری میں، ڈینگی کی بیماری میں، جو علامتیں ہیں ان میں سے شدید بخار، شدید سر کا درد، جسم کا ٹوٹنا، متلی کا ہونا یا الٹی کا آنا، پیٹ میں درد محسوس کرنا یا کبھی موشن بھی آ جانا، شدید جسم درد کے ساتھ ساتھ کبھی کب کبھی بھی ہوتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، اور شدید کمزوری اور بھوک کا محسوس نہ ہونا، یعنی بھوک مریض کو نہیں لگتی اور زبان میں جو ہے وہ کڑواہٹ محسوس کرتا ہے. تو جب یہ علامتیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ ہسٹری لیتا ہے، یہ علامتیں دیکھتا ہے اور پھر اس کا ایک جنرل فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. جو وائٹل سائنز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، اس کا پلس ریٹ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، تیز ہوتی ہے، اس کی جو نبز کی رفتار ہے، ٹمپریچر تقریباً 103-104 کے قریب، ایسے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے، اور مریض کے جسم پر بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سرخ دانے بھی ہوتے ہیں بغیر خارش کے. اور پھر تشخیص کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس نے چیک کیا ہے، جو ایگزام کیا ہے اس مریض کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے. اس میں جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ کم ہوتے ہیں، پلیٹلیٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتے ہیں، اور پھر ڈینگی کا جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کنفرم کر دیتا ہے کہ اس کو بیماری جو ہے وہ ڈینگی کی بیماری ہے اور تشخیص ہو جاتی ہے. پھر ڈاکٹر علاج کرتا ہے، وائرل بیماری ہے، اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، صرف جو علامات ہیں، جو سمپٹمز ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں کہ آئی وی فلوئڈ دیا جاتا ہے اور جو درد بخار کی دوائی ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ مریض جو ہے وہ درد اور بخار سے ٹھیک رہے. بعض دوائیاں یہاں پہ منع ہوتی ہیں جو زیادہ نقصان دہ ہوتے مریض کے لیے، جیسے کہ اسپرین، اور جو اسپرین جیسی اور دوائیاں ہوتی ہیں بخار کم کرنے کے لیے، یہ منع ہوتی ہے، یہ نہیں دی جاتی کیونکہ خون کو پتلا کر دیتی ہیں اور اس بیماری میں خون کا جو ہے بلیڈنگ کا زیادہ چانس ہوتا ہے، تو جو دوائی خون کو پتلا کرتے اس کو منع کر دیا جاتا ہے. یہ میڈیکل کی کلاس نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں. میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جب اس طریقے سے ہم چلتے ہیں تو بیماری کو سمجھنا اور اسے علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب ہم یہی چیز اس سے بڑھ کر خطرناک بیماریوں میں اپلائی کرتے ہیں تو پھر بیماری کو جاننا بھی آسان ہوتا ہے اور اس سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے. کیونکہ علاج میں سب سے پہلے پریونشن ہوتی ہے. ڈینگی میں کیا پریونشن ہے؟ کس چیز سے ہوتا ہے؟ مچھر سے ہوتا ہے نا. تو مچھر سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں، اور جو بھی ایکسٹرا پانی ہوتا ہے گھروں میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا کوئی گھر کے قریب کوئی ایسا کوئی گڑھا جس میں پانی بھرا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. الغرض جس جہاں پر مچھر بننے کی فیکٹری جیسے کہا جاتا ہے، اور وہ پانی کو کوئی ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے مچھر کی بریڈنگ کے لیے، تو اس طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اور علاج کیا جاتا ہے. بغض و نفرت کی بیماری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. اس بار کی علامات بھی ہیں، تشخیص بھی ہے، احتیاطی تدابیر بھی اور علاج بھی ہے. علامات اس بیماری کی، جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہے، سینہ تنگ رہتا ہے، وجہ کیا ہے پتہ نہیں ہے، کیوں کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں، لیکن سیرت پھر بھی تنگ ہے، دل میں اسے کوئی اچھا نہیں لگتا، دل سے وہ جس کو دیکھتا ہے سوائے چند لوگوں کے جو اس کے ہم نوالے ہم پیالے ہوتے ہیں یا جن کو وہ خود پسند کرتا ہے، سب سے دور رہنا چاہتا ہے، وہ اس کو اچھے نہیں لگتے۔ زبان پر بعض علامات ہیں، گالی دینا، غیبت کرنا۔ سر غیبت کب کرتا ہے؟ جس محبت کو اسے غیبت کرتا ہے، کبھی دل میں نفرت ہو تو انسان غیبت کرتا ہے، اصل بیماری زبان پہ نہیں ہے۔ جب انسان غیبت کرتا ہے اس کی اصل بیماری کہیں اور ہے، جس کی وجہ سے وہ غیبت کر رہا ہے۔ تو زبان کب غیبت کرتی ہے؟ جب اصل بیماری دل میں ہوتی ہے۔ تو اصل مسئلہ دل کا ہے، دل میں کیا بیماری ہے؟ بغض ہے، نفرت ہے۔ اسی طریقے سے چغل خوری، نمیمہ، کسی کی بات کو سن کے کسی اور کو لگا، اس کے بعد کسی اور پھر لگا دینا، یہی اس کا کام ہے۔ لڑائی کروانے میں ماہر ہے، دوسروں کا سکون چھیننے کا ماہر ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کے کسی دوست کی بات آپ کو کرے گا جو اس نے آپ کے خلاف کبھی کی ہو یا نہیں کی ہو، آپ کا ریئیکشن جو ہوگا ظاہر اچھا تو نہیں ہوگا، اچھا اس نے یہ کہا ہے، اچھا اس کو دیکھ لوں گا میں، وہ ہے کون، اس کی جرت کیسی ہوئی، دو چار لفظ اپنے آپ کے لے گا، دو چار لفظ اپنے ملا گا، اسے مزید مثال دار بنا کے اس شخص کے پاس جائے گا اور اسے اکسائے گا، یہ نمیمت ہے، چغل خوری ہے۔ زبان کب بولی؟ جب اصل بیماری دل میں ہے۔ وہ آپ کا بھی خیر خواہ نہیں ہے، وہ بغض آپ سے بھی رکھتا ہے، وہ بغض اس سے بھی رکھتا ہے۔ بعض وہ سمجھتے ہیں یار کیا اچھا دوست ہے، یہ سب کی خبر مجھے آ کے پہنچا دیتا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا، جو کسی اور کی بات آپ تک پہنچاتا ہے وہ یقیناً آپ کی بات کسی اور تک بھی پہنچاتا ہے، تو دوست کہاں سے ہوا یہ۔ اسی طریقے سے ظلم کرنا، جو ظالم ہے، اور یہ سب سے بڑی علامت ہے، بڑی علامتوں میں سے، چاہے ظلم زبان سے ہو، چاہے ظلم ہاتھ سے ہو، چاہے ظلم دل سے ہو، ظلم اور ناانصافی کرنے والا شخص تب ظلم کرتا ہے جب دل میں بغض و نفرت ہوتا ہے۔ جسے آپ محبت کرتے آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ کوئی بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، بعض اوقات اچھے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتے، ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اچھے لوگوں سے مراد جو نمازی، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض کی بات کر رہا ہوں، جن کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ مگر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نمازی بھی ایسے بیمار، نمازیوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ نمازی کو تو چاہیے کہ اس کا دل پاک ہو، جسے میں علاج میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ الغرض، تو یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے بعض کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی ہے، اس صورت میں کہ وہ اپنے گھر میں ظلم کرتے ہیں، بیوی پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، چاہے جانتے ہو یا انجانے میں، وہ یہ سمجھتے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، وہ جاہل بھی نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے اور انصاف کیا ہوتا ہے۔ ہر ظالم یہ جانتے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پڑوسوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کب بدسلوکی ہوتی ہے؟ جب دل میں محبت ہوتی ہے کیا؟ تو پڑوسوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا کسی اور کے ساتھ جب بدسلوکی ہوتی ہے تو دل میں بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، پھر انسان بدسلوکی کو اتر آتا ہے۔ الغرض، یہ چند علامات ہیں اس بیماری کی، اور اس پر آپ اور بھی ایسی چیزیں قیاس کر سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں, جو کبیرہ گناہ سمجھے جاتے ہیں. جتنی میں نے ذکر کیا جن چیزیں کبیرہ گناہ ہیں سارے, دیکھیں کس طریقے سے ایک شخص میں جمع ہوئے ہیں, یعنی اس کے ہلاک ہونے کے لیے یہ ایک علامت ہی کافی تھی. دیکھیں ڈینگی کے مریض میں اگر سر کا درد شدید ہے یا اسے متلی ہے, ایک ایک علامت ہے الگ الگ سے, یعنی اس میں اس کی موت واقعی ہو سکتی متلی سے یا تھوڑا سا دل بدی سے یا جسم کے درد سے. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ شخص جس میں جس کے اندر بغض نفرت کی بیماری ہے, جس کے دل میں غیبت ایک الگ سے مہلک بیماری ہے, یہ مہلک علامت سمجھ لیا. کئی بیماروں کا مجموعہ یہ شخص اپنے کمر پر اٹھا کے چل رہا ہے, غیبت الگ سے مہلک علامت ہے, چغل خوری الگ سے ہلاک کر دینے والی علامت ہے, ظلم الگ سے اس طریقے سے گالی دینا, بدسلوکی کرنا, اور ان میں سے جو سب سے بدترین معاملہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہوتا ہے. قطع رحمی کب ہوتی ہے؟ جب دل بغض نفرت ہوتی ہے, رشتوں کو توڑنا. اور بدترین طریقہ تب ہوتا ہے یا بدترین صورت تب اختیار کی جاتی ہے اس معاملے میں جب والدین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو شرک مت ٹھہراؤ. اور فوراً اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, حسن سلوکی کرو. وہ لفظ احسان کا ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں خیرخواہی میں. حسن و جمال اور بہترین طریقہ, بہترین تعلق اور بہترین سلوک جو ہے وہ اس لفظ میں موجود ہے. اور یہ والدین کا حق ہے. کوئی احسان نہیں کرتا لفظ احسان کا ہے, لیکن شرعاً یہ کوئی احسان نہیں ہے والدین پر کہ جب اسے کوئی مسکرا کے بات کرتا ہے یا ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہے, یہ ان کا شرعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. حق واجب ہے اولاد پر کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرے. اس بیماری دل بغض و نفرت کی تشخیص کے لیے یہ بیماری نہ تو کسی ایکس رے میں نظر آتی ہے اور نہ ہی ای سی جی میں نظر آتی ہے اور نہ ہی ایکو میں نظر آتی ہے, نہ کسی سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی میں نظر آتی ہے. اس بیماری کو جاننے کے لیے, تشخیص کے لیے, ایک تو یہ علامات ہیں جو بیان کی ہیں, اور ایک ٹیسٹ بھی ہے جو کیا جاتا ہے. اور ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورۃ الحشر میں, اس کو نوٹ کرنے, بڑا پیارا ٹیسٹ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, والذین جاؤ من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے. کس کے بعد آئے؟ اس آیت کریمہ سے پہلے دو آیتیں ہیں. اس آیت کریمہ میں اچھے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں اہل ایمان میں سے. لیکن یہ کچھ ایسے لوگوں کے بعد آئے ہیں جو ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں, جو ان سے بھی بڑھ کر کمال کے ہیں. یہ کون ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الحشر کے اس آیت سے پہلے دو آیتیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. جب فیء کی بات, وہ مال جو فیء میں غنیمت ملتا ہے اس کی جب تقسیم کی بات آئی ہے تو ان کے حقداروں میں جو فقراء ہیں ان کا ذکر ہوا ہے, اور ان میں ان عظیم لوگوں کا ذکر بھی ہوا ہے. للفقراء المهاجرین, مہاجرین فقراء, دو صفات ہیں, ایک فقر ہے, فاقہ ہے, فقیر ہے یعنی, اور مہاجرین, فقراء جمع فقیر ہے, مہاجرین جمع مہاجر ہے. مہاجر وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف, یہ وہ عظیم صحابی ہیں. اور صحابہ کرام میں سے سب سے بہتر اور سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں. الذین اخرجوا من دیارہم, چند صفات ان عظیم صحابہ کے, یعنی وہ فقیر ہیں اور مہاجر بھی ہیں, جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, وہ اموالہم, اور اپنے مال سے بھی, جو مال دولت سے سب کچھ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے ہجرت کر لی. چاہتے کیا ہیں, ہجرت کی کیوں ہے, یہ فقیر کیوں ہیں, اگرچہ ان میں سے بعض ایسے جو امیر تھے مالدار تھے لیکن اب وہ فقیر ہو چکے ہیں. مہاجر ہجرت میں سب کچھ چھوڑ دیا, صرف بدن پہ یا تن پہ جو کپڑے تھے وہ لے کے گئے ہیں, مشرکین نے کچھ ساتھ لینے بھی نہیں دیا, جو کاروبار تھا جو گھر تھا وہ سب اللہ کے لیے چھوڑ دیا. چاہتے کیا ہیں یہ لوگ, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں اور رضا چاہتے ہیں, بس ایک ہی زندگی کا مقصد ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا مقصد ہے, رزلٹ دیکھنے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں, اولئک هم الصادقون, یہ لوگ ہی سچے ہیں. دنیا میں سچے ہوں گے کہیں پہ, اگر کوئی سچا ہے جس نے واقعی اللہ کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا ہے, یہ یہی مہاجرین ہیں. اس کے بعد والی آیت, والذین جاؤ والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم, وہ لوگ جو دار اور ایمان ان سے پہلے کر چکے, دار سے مراد مدینہ ہے, اور ایمان یعنی ایمان لے کے آئے اس سے پہلے کہ مہاجرین مدینہ میں ہجرت کریں, یہ وہ انصار ہیں, یہ وہ صحابی جنہیں انصار کہا جاتا ہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے مدینہ میں ایمان کی حالت میں, اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پہلے سے ایمان لے کے آئے, جب صحابہ وہاں پہ پہنچے ہجرت کر کے جو مہاجرین ہیں انہوں کا بہترین طریقے سے استقبال کیا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا بھائی بھائی بھی بنایا, جو اخوت کا حکم تھا, اور اپنے گھر میں بھی لے گئے, اپنے گھر میں بھی انہیں رکھا, اور جو بھی ضروریات زندگی ہے وہ فراہم کر دی. تو ذرا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کیسے کیا ہے. والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم, تین صفات نوٹ کر لیں. نمبر ایک, یحبون من ہاجر الیہم, جو ہجرت کر کے ان کی طرف ان سے محبت کرتے ہیں, محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور اس محبت میں ان کی دنیا میں کچھ نقصان بھی ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مہاجرین پوری دنیا چھوڑ کے آئے ہیں, اگر ہماری کچھ دنیا جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے, سبحان اللہ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مہاجرین پر بھی انعام اور احسان کیا ہے کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, اب ایسے لوگ ملے ہیں جو ان سے محبت بھی کرتے ہیں, اپنا گھر بھی شیئر کر رہے ہیں ان سے, اپنا رزق, اپنا مال, اپنے دولت سب کچھ شیئر کر رہے ہیں ان سے. تو سب سے پہلے صفت کیا ہے ان انصار کی, یحبون من ہاجر الیہم. دوسری, ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے, کیونکہ مہاجرین سب کو چھوڑ کے آئے, تو جب کچھ مال غنیمت ملتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اکثر تقسیم کر دیا کرتے مہاجرین میں, کیونکہ وہ زیادہ ضرورت مند تھے. تو جہاد میں تو انصار بھی ہوا کرتے تھے, لیکن صفت دیکھے سبحان اللہ, گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے, ان کے دل کا حال ان کا خالق بیان فرما رہا ہے, زبان سے کبھی نہیں کہا انہوں نے. تو رب الجلال سبحانہ و تعالی جو دلوں کے حال پر مطلع ہے خوب جانتے, واللہ اللہ تعالی ہمارے حالات سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہے. محبت کر محبت دل سے کی جاتی ہے, اور اس سے بڑھ کر دل کی حالت دیکھیں, یہ اتنے خوبصورت اور پاک دل والے لوگ ہیں کہ جو ان کو دیا جاتا ہے, جو کچھ مہاجروں کو دیا جاتا ہے کبھی سینے میں تنگی محسوس نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر ایک اور تیسری صفت بھی ہے, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے, سن لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود شدید ضرورت میں ہو. ایک تو مال غریبوں کو دیا جا رہا ہے اور انصار کو محروم کیا جا رہا ہے, دین میں کوئی تنگی نہیں, اللہ کے لیے صبر ہے, اور پھر جو ان کے پاس ہے ان کو اشد ضرورت ہے اس چیز کی, وہ بھی ان کو دے دیتے ہیں. ترجیح, ایثار, یہ خوبصورت صفات کب انسان حاصل کر سکتا ہے؟ جب انسان کی آنکھیں تندرست ہوتی ہیں, ہاتھ یا زبان یا کان یا پاؤں تندرست ہوتے ہیں, یا جب دل پاک ہوتا ہے. اللہ اکبر. والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور جو اپنے نفس کو شح سے اور بخیلی سے اور ناجائز خواہشات سے بچا لیتا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں, اولئک هم المفلحون. مهاجرين اولئك هم الصادقون, انصار اولئك هم المفلحون, یہ کامیاب ہو چکے ہیں. ان کے بعد میں جو لوگ آئے ہیں اب ان کا ذکر خیر بھی سن لیں. والذین جاؤوا من بعدهم, او جو لوگ ان کے بعد میں آئے, یقولون وہ کہتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, اغفر لنا ہماری مغفرت فرما, والاخوان الذين سبقونا بالايمان, اور ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں. کون مراد ہے؟ المهاجرین والانصار. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار, سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں. اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ یقولون, دعا کرتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, اغفر لنا ہماری مغفرت فرما, ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کو مغفرت فرما جو سبقت لے گئے ایمان میں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا, اور ہمارے دل میں کوئی کینہ کوئی بغض کوئی نفرت نہ رکھنا مومنوں کے لیے. ربنا انك رؤوف رحيم, اے ہمارے رب, بے شک تو خوب شفقت کرنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. تو تشخیص کہاں پہ, علامت کہاں پہ, مطلب تشخیص ہمیں ٹیسٹ ہے. یہاں پہ کیا ٹیسٹ ہے؟ جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے, ان کے لیے دعا کرتا ہے, اور ہر اس مومن سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے اور ان کا خیر خواہ ہے, تو ایسا شخص جو ہے اس کا دل بغض و نفرت سے پاک ہے, اس بار مبتلا ہو نہیں سکتا. لیکن جس کے دل میں صحابہ کرام سے بغض و نفرت ہے اور ہر اس مومن سے جو صحابہ کرام کے راستے کی اتباع کرتا ہے اس سے بغض و نفرت رکھتا ہے, یا ان کے لیے دعا نہیں کرتا, یا ان کا خیر خواہ نہیں ہے, تو ایسے شخص کے اندر کون سی بیماری ہے؟ بغض نفرت کی بیماری ہے. تو تشخیص کے لیے کیا ٹیسٹ ہے؟ جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں, صحابہ کرام سے بغض نفرت کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں, ایسے کون گالی دیتا ہے؟ ہاں, روافض اور خوارج, یہ دو ایسے گروہ ہیں جو امت کے بدترین بدعتی گروہ ہیں, اور جہاں پر ان دو گروہوں میں سے کسی نے قدم رکھا ہے واللہ اس ملک میں تباہی ہوئی ہے, کوئی خیر باقی نہیں رہا ہے. اچھا, جو صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. تو ٹیسٹ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا اور ان کے لیے دعا کرنے والا, اور ہر اس مومن سے محبت کرنے والا, ان کے لیے دعا کرنے والا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اور خیر خواہی کا طلبگار جو ہے وہ اس بار مبتلا نہیں ہے, لیکن جو صحابہ کرام سے اور ان مومن سے ان کی اتباع کرتے ہیں بے احسان, سلفیوں سے جو بغض و نفرت کرتے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں, علامت بغض و نفرت کی ٹیسٹ یہ ہے, جو ان کو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں, تو یہ ٹیسٹ ہے کیونکہ اس شخص کے دل میں یہ بیماری موجود ہے. آخر میں بیماری کا علاج, سب سے پہلے علاج میں احتیاطی تدابیر ہے. یہاں پر مچھر سے جان نہیں چھڑانی, اس بارے کے مچھروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر ہر وہ چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے, ہر وہ علامت جس کا ذکر کیا گیا ہے جو بغض نفرت کی علامت ہے, اس سے دوری اختیار کرنی ہے. غیبت ہے, چغل خوری ہے, ظلم ہے, قطع رحمی ہے, والدین کے ساتھ بد سلوکی ہے, ان سب سے دوری اختیار کرنی پڑے گی. اور یہ پریونشن بھی ہے, جیسے بیماری سے پہلے پریونشن ہوتی ہے, تو جو بچنا چاہتا ہے اس بوزی مرض سے, بغض و نفرت کی مرض سے, اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے. علاج کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے. دل پاک کیسے ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کوئی مال اور کوئی نرینہ اولاد کام نہیں آئے گی, کوئی نفع نہیں دے گی, الا سوائے ایک چیز ہے جو نفع دے گی, اس دن قیامت کے دن, روز محشر میں, حساب کے دن ایک چیز کام آئے گی, الا من اتى الله, جو اللہ تعالی کی طرف آتا ہے. کیا لے کے آتا ہے؟ بقلب سلیم, تندرست اور پاک دل لے کے آتا ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ دل کی ہر معنوی بیماری سے پاک ہے. ہاں, دنیا میں دل کی وہ بیماریاں ہوں گی اسے, چاہے اس کی وفات بھی ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہو یا ہارٹ فیلئر سے ہوئی ہو, لیکن دل میں کوئی معنوی بیماری نہیں ہے, نہ شرک ہے, نہ کفر ہے, نہ نفاق ہے, نہ بغض ہے, نہ نفرت ہے, نہ حسد ہے, نہ کینہ ہے, ان میں سے کوئی بیماری نہیں ہے. یہ قلب سلیم ہے. تو دل کو پاک کرنا ہے. دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک, جو کچھ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جن کے دل پاک ہیں, ان آیات کریم اور احادیث کو کثرت سے پڑھے اور سنے, تاکہ اس دل میں رغبت پیدا ہو جائے تو اپنے دل کو پاک کر لے. دوسرا طریقہ, جو اللہ تعالی نے وعید اور سزا مرتب فرمائی ہے جن کی دل میں یہ بیماری ہے, اس عذاب اور وعید کو سنے اور دیکھے پڑھے تاکہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اور وہ اس مزی بیماری سے بچ جائے اور اب دل کو پاک کر دے. دل میں رغبت کیسے دلائی جائے گی؟ تاکہ جن لوگوں کے دل پاک ہیں جب ان کے حالات کے بارے میں سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کا دل جو ہے دل مزید رغبت ہوتی ہے کہ میرا دل بھی ایسا ہو پاک ہو تاکہ مجھے بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے جزا مترتب فرمائی ہے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. یہ تین آیتیں کافی ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے. سورۃ الحجر کی جو آیات ہیں فقراء المہاجرین, مہاجرین کو دیکھیں, اپنا گھر کب چھوڑا, دنیا کب قربان کی, جب دل پاک تھا. انصار, محبت مہاجرین سے کرنا ہے, دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی, جو کچھ انہیں مل رہا ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی ایثار کر کے ان کو ترجیح دے کے اپنے آپ کو خود کو پیچھے رکھا. یہ کب ہوا؟ جب ان کا دل پاک تھا. مہاجرین کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم الصادقون. انصار کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون. دونوں کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کافی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے سچے ہیں, اللہ تعالیٰ گواہی دیتے فلاح پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ گواہی دیتے کہ میں ان سے راضی ہوں اور میں ان کو راضی بھی کروں گا. اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے, والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور دوسری طرف وعید اور جو سزا اللہ تعالیٰ مترف فرمائی ہے اس ان لوگوں پر جن کے دنوں میں یہ تکلیف ہے. یہ حدیث کہا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ابن ماجہ کی روایت میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں ہوتی ہے, 15 کی رات, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مطلع فرماتے ہیں اور سب مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کی, مشرک اور مشاہد. مشرک مغفرت نہیں ہوتی جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا, اور مشاہد جس کے دل میں بغض و نفرت ہو اس کے لیے مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے دل کو پاک نہ کر لے اور بغض و نفرت سے توبہ نہ کر لے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتا ہے اپنے اس بندے کی, اور یہ بندہ اتنا نالائق ہے کہ اسے اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہی نہیں. زبان سے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اسے مغفرت چاہیے کہ نہیں, وہ کون سا مسلمان ہے جو استغفار نہیں کرتا؟ استغفار ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اور انعام اور احسان ہے, فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے, ہر مومن کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے دو لوگوں کی. وہ مسلمان جو کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے لیکن شرک پر اترا ہوا ہے, اس کی کوئی مغفرت نہیں, اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اسے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ کبھی شرک کی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا, اور اس کے علاوہ چاہے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے. اور اس حدیث میں الا لمشرک او مشاہد, اور دوسرا موحد ہے, متبع سنت بھی ہے, نمازی بھی ہے, لیکن اس کے دل میں یہ بیماری بھی ہے, اسے توبہ بھی نہیں کرتا, شاید توبہ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ایسا شخص جو ہے جب اللہ تعالیٰ اسے توحید کی طرف ہدایت دی ہے, توفیق دی ہے, سنت کی طرف ہدایت دی اور توفیق دی ہے, وہ نمازی بھی ہے, وہ اچھا انسان بھی ہے, اچھا مسلمان بھی ہے, دل میں یہ بیماری کیوں لیے پھرتا ہے؟ اس کا کیا جاتا ہے اگر وہ اپنے دل کو اس بیماری سے پاک کر لے؟ سبحان اللہ, جب وہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا. اب اس شخص سے مغفرت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے دل کے اندر بیماری باقی ہے, اور خصوصی طور پر میں نے کہا ہے جو مومنوں سے بغض و نفرت کرتے ہیں, جو سلفیوں سے بغض و نفرت کرتے ہیں, بعض وہ دعویٰ کرتے ہیں توحید و سنت کا, دعویٰ ہے حقیقتاً اگر سچ ہوتا تو سلفیوں سے کبھی بغض و نفرت نہ کرتے. والذین تبعوهم بإحسان, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرے گا. تو بھی آپ ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ کیوں بغض کرتے ہو؟ کیوں برا بلا کہتے ہو؟ جس شخص میں یہ چیز پائی جائے، یہ خصلت پائی جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت نہیں کرتا. یہ وعید کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے جو اس بیماری میں مبتلا ہے، بغض نفرت کی بیماری میں مبتلا ہے، کہ وہ اس سے توبہ کر لے؟ کیا وہ یہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں پسند کرتا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ میرے علم میں تو اللہ نہیں، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ. دوسرا طریقہ علاج کا، معاف کر دینا، العفو والصفح. جب انسان معاف کر دینا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو، تو اس کا دل بھی آہستہ آہستہ صاف ہوتا جاتا ہے. اور معاف کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر دین میں غلطی کرتا ہے اور وہ غلطی کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کرتا جاتا ہے، اسے معاف کرتے جائے. اگر اپنے دنیا کے اعتبار سے کسی نے میرا مال کھایا ہے، اگر میں اسے معاف کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر وہ شخص بھی سدھر جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے میرے اس معاف کرنے سے، تو معاف کرنے میں کوئی حرج نہیں. تیسرا طریقہ علاج کا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا؟ بے شک اطمینان دل کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے. اور افضل الذکر ہے، سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس طریقے سے تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، استغفار ہے، درود بھیجنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن اذکار میں جو سب سے عظیم ذکر وہ کون سا ہے؟ درود پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. چوتھا نمبر پہ جو علاج کا طریقہ ہے، وہ اچھے لوگوں سے دوستی کرنا جن کے دل ان بیماریوں سے پاک اور صاف ہے. انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، اس کے ماحول سے ہوتی ہے، اور ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کے دوست وہ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں، جو چغل خور ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ بھی کچھ عرصے کے بعد غیبت کرنے والے، چغل خور اور ظالم بن جائیں گے. تو اصل بیماری زبان کی نہیں ہے، نہ ہاتھ اور پاؤں کی ہے جس سے ظلم کیا گیا ہے. اصل بیماری دل میں ہے، بغض و نفرت کا بیج بویا گیا ہے، اور یہ بیج ان برے دوستوں نے بویا ہے، جس کی وجہ سے یہ اچھا انسان بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے. تو اچھی دوستی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام اور احسان ہے واللہ. اور انسان اس سے محبت کرتا ہے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے. اچھائی کا معیار کیا ہے ہمارے ہاں؟ بعض لوگوں کے نزدیک اچھی شکل و صورت ہے، یہ اسمارٹ ہے تو اسے دوستی لگاؤں گا کہ لوگ کہیں گے یار اس کا دوست اسمارٹ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک مار و دولت ہے، یعنی مالدار کا دوست ہے، یہ بھی ایسا ہوگا. مختلف اعتبارات ہیں لوگوں کے، والله ان اعتبارات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے شرح میں. اور حقیقتاً مالدار کبھی بھی آپ کو ٹھوک کر مار سکتا ہے، کیونکہ وہ مالدار ہے، اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھی شکل والا کبھی بھی آپ سے دوستی ختم کر سکتا ہے، جب پوچھا اسے کہا گیا تمہارا یہ کیا بچہ کا دوست ہے تمہارا, اس کے ساتھ چلتے تمہاری بھی ویلیو خراب ہو جاتی ہے, تو چھوڑنے میں اسے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس کا دل اچھا ہو. الا من اتى الله بقلب سليم, دل میں دل اچھا ہے تو یوم آخرت میں بھی دل اچھا رہے گا نا. یہ خرابی دل کی دنیا میں تو آخرت وہی خرابی رہتی ہے. اور اچھے دل والے وہ ہیں جو غیبت نہیں کرتے, چغل خوری نہیں کرتے, ظلم نہیں کرتے, والدین سے بدسلوکی نہیں کرتے, رشتے کو توڑتے نہیں ہیں. رشتے دار رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب سے پہلے جوڑنے والا ہوتا ہے. بھائی ناجائز ناراض ہوتے ہیں, ان کو جا کے راضی کر لیتا ہے, اپنی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی جا کے معافی مانگ لیتا ہے, بڑا پن ہے. والدین ناجائز کوستے رہتے ہیں, والدین یہ سمجھتے کہ ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے اور ناجائز کوست رہتے ہیں تو اس کے تاکہ سدھر جائے, یہ پھر بھی جا کے ان سے معافی مانگ لیتا ہے, حسن سلوکی کرتا رہتا ہے. یہ اچھے دوست ہیں, یہ اچھے دل والے ہیں, یہ پاک دل والے ہیں. اور واللہ کہیں پہ اگر آپ کو ایسے کوئی لوگ مل جائیں تو کبھی چھوڑنا نہیں. اور وہی بات, سب سے بڑی علامت صحابہ کرام سے محبت کرنے والے, منہج السلف پر چلنے والے, یہ سب سے اچھے دوست ہیں. جو صحابہ کرام گالی دیتے ہیں, جو اہل حق اہل توحید اور سنت اسے منہج پر چلنے والوں برا بلا کہتے ہیں, واللہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے. ان کی شکل کی طرف مت جائے, یہ داڑھی پگڑی کافی نہیں ہے, وہ تو جادوگروں میں رکھی ہوئی ہے. عیب داڑھی میں نہیں نہ پگڑی میں ہے, عیب اس شخص میں ہے جو اپنے شر کو اس داڑھی پگڑی کے اوڑ میں چھپا رہا ہے. خرابی اس کے دل کے اندر ہے. جو اہل حق سے بغض و نفرت رکھتے ہیں, واللہ میں کوئی خیر نہیں ہے, چاہے اس کا تعلق کسی گروہ سے بھی ہو. ہمیں گروہوں کی بات نہیں کر رہے, نہ افراد کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں, قواعد اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس بیماری سے علاج کرنا چاہتے ہو تو اس علاج کو اپنا جو بیان کیا گیا ہے میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے ذریات کو سب سے بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے ہر بیماری سے اور ہر شر سے. دنیا میں بھی ہمارے دل پاک رہیں, مرتے وقت بھی پاک رہیں, اور جب اللہ تعالی سے ملاقات ہو تب بھی ہمارے دل پاک رہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.